سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صلوات قرآن حجت ہے. اس عنوان پر تیسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ذمہ دار عہدے داران کا کہ انہوں نے آپ کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بر وقت ممبر دیا, اور اللہ نے چاہا تو ہمارا روز کا یہی معمول رہے گا تا وقت کہ کوئی اور اعلان آپ تک نہ پہنچے. ہمارا برنامہ یا مجلس کے تعلق سے یہ پروگرام آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. اس میں ظاہر ہے کہ میرے پیش نظر یہ امر ہے کہ اس کے بعد آپ کو دیگر مقامات پر ظاہر کے شرکت کرنا ہے, اور ضرور شرکت کیجیے, اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں جو قسمت والوں کو ملتے ہیں, اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ خداوند علی اعلی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی زندگی میں غم حسین کو اس طرح سے منائیں. عزیزان محترم, قرآن حجت ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے, بلکہ قرآن پڑھنے والے اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ آغاز قرآن ہی میں بعد سورہ فاتحہ جب ابتدا ہوئی سورہ بقرہ کی تو یہ اعلان اسی وقت ہو گیا کہ دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے. ترجمہ کرنے والوں نے کہا شک کی گنجائش نہیں ہے, پھر ترجمہ کرنے والوں نے کہا شک کی کوئی صورت نہیں ہے, ترجمہ کرنے والوں نے پھر اور کہا کہ بجائے اس کے کہ اردو کے کسی لفظ کو رکھا جائے انہوں نے کہا اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآنی لفظیات کو آپ اتنی آسانی سے کسی اور زبان کے حوالے نہیں کر سکتے. قرآن نے اگر یہ کہا ریب تو آپ کے لیے ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں لفظ کو بدلتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے کہا ریب کے معنی شک, آپ نے کہا ریب کے معنی شبہ, آپ نے کہا ریب کے معنی اشتباہ, آپ نے کہا ریب کے معنی سسپیشن, یعنی یہ سارے لفظ آپ کو دینے والی لغت دے رہی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایک لفظ چن کر آپ ریت کے نیچے رکھ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. اسی لیے اچھے ترجمہ کرنے والوں نے جب لفظ ریب لکھا تو براہ راست اس کا ترجمہ اسی طرح سے رہنے دیا کہ یہ وہ کتاب جس میں ریب نہیں. یعنی اب سوچنے والے اذہان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خود جستجو کریں، تلاش کریں، کوشش کریں کہ یہ معلوم کریں کہ ریب کے معنی کیا ہے. ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہ مجالس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم عربی قواعد پر گفتگو کریں. ہمارے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ہم عربی گرامر پر گفتگو کریں اور آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کریں کہ جو قواعد عربی کا حصہ ہیں. مگر میں اپنے سننے والوں سے اور میرے محترم سننے والوں سے میں یہ چاہوں گا کہ جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے اس کو جا کے ذرا سا ٹٹولنے کی کوشش کریں، تلاش کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جو ترجمہ قرآن مجید کا موجود ہے، جو تفسیر قرآن مجید کی موجود ہے، آپ دیکھیں گے کہ اچھا ترجمہ کرنے والا اور اچھا تفسیر پیش کرنے والا مفسر آپ کو اس تعلق سے بہت سارے ایونیوز تک لے جائے گا، بہت ساری شاہراہوں تک لے جائے گا. جو فکری شاہراہیں ہیں وہاں تک لے جائے گا. یہاں پر خاص طور پر ایک بات کو پیش نظر رکھیے. کہنے والا کہہ رہا ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ، امت یہ کہہ رہی ہے کہ کتاب قدمی مرتبہ کی زندگی میں ہاتھ میں نہیں تھی. بقرہ میں اعلان ہو رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. قرآن کے پڑھنے والے یہاں تشریف فرما ہے وہ بہتر جانتے ہیں. بقرہ کلام مجید کا آخری سورہ نہیں ہے، بقرہ کلام مجید کا انتہائی سورہ نہیں ہے، بلکہ بقرہ کلام مجید کا مکی زندگی کے بعد آنے والا پہلا سورہ ہے. یعنی مدنی زندگی میں قدمی مرتبہ کی جو سورہ اولین سورہ ہے وہ بقرہ ہے. یعنی اس کے متعلق یاد رکھیے اس کا نشان 87 ہے، 86 یعنی 86 چیپٹر یا سورے مکی زندگی میں نازل ہوئے، اور اس کے بعد بچ جانے والے 28 سورے مدنی زندگی میں آئے. مدنی زندگی میں آنے والا پہلا سورہ بقرہ یہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. کوئی میرے سامنے ایسا ترجمہ اور کوئی میرے سامنے ایسی تفسیر نہیں ہے جہاں کسی نے قدمی مرتبہ سے رسالت مآب سے یہ کہا ہو کہ سید و سردار آقا نامدار ابھی کتاب کہاں ہے، ابھی کتاب کی کوئی صورت کہاں واقع ہوئی ہے، ابھی کتاب کی کوئی صورت کہاں قائم ہوئی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو کیا آیت کتاب کے معنی میں ہے، سورہ کتاب کے معنی میں ہے، یا کل کا کل قرآن کتاب کے معنی ہے؟ میں ان حضرات کو، میرے مسلمان بھائیوں کو کہ جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے دعوت فکر و نظر دیتے ہوئے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی کتابوں کو بھی ٹٹولیے، ہماری کتابوں سے بھی استفادہ کیجئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتاب قدمی مرتبہ کی زندگی میں کل کتاب ہے، کسی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن انسانوں کے حوالے رحمان نہیں کرتا، قرآن انسانوں کے حوالے اللہ نہیں کرتا کہ پیدا تو ان پر آئے جمع کوئی اور کرے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اب اگر آپ بہت بہت فہم اور بڑی فراست کے مالک ہیں اور آپ اگر مجھ سے یہ کہے کہ نہیں فلاں نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کو ترتیب دیا اور قرآن کو جلد کی صورت دی تو پھر میرے لیے ایک مسئلہ سب سے اہم یہ ہوگا کہ جب قرآن یہ کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں کتاب کے معنی وہ کتابت ہے کہ جو اصحاب کر رہے تھے اس میں شک کی گنجائش نہیں، تو یہ موضوع انتہائی مقامی ہو کے رہ جائے گا، اس کا تعلق قیامت تک نہیں ہے، اس کا تعلق قیامت تک نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کتاب سے مراد فقط سورہ بقرہ ہے، تو جانتے ہیں جاننے والے کہ بقرہ آل واحد میں نازل ہونے والا سورہ نہیں ہے۔ تاریخ نے کہا بقرہ تدریج تک مرتبہ نے انسانوں تک پہنچایا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سورہ نہیں بلکہ 86 سورے جو مکمل ہو چکے تھے ان کو کتاب کہا، تو پھر دنیا یہ کہے گی باقی 28 سوروں کی کیا کیفیت رہ جاتی ہے، کیا ہم 86 سوروں پہ شک نہ کریں اور 28 سوروں پہ شک کریں، کیا یہ صورت قائم ہوگی؟ یہ ایک فکری مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ سے بہتر کوئی فکر نہیں کر سکتا۔ میں نے یقین جانیے یعنی امام بارگاہ علی رضا میں اپنی دن کی اولین تقریر ظاہر کہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد مجھے 3 اور مقامات پر جانا ہے، میں نے کبھی یہ سمجھ کر نہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود سننے والوں کا اجتماع ہے، نہیں، میں آپ کو فکر میں لامحدود سمجھتا ہوں، آپ کی فکر لامتناہی فکر ہے، آپ کی فکر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں سارے امکانات کو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ قرآن کو جب آپ پڑھیں تو ایمان قرآن پہ پڑھیں، کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں، کسی پریشر کے نتیجے میں نہیں، کسی روایت کے نتیجے میں نہیں کہ ہاں صبح ایک دفعہ قرآن کا پڑھنا ہے یا قرآن کے ایک حصے کی تلاوت کرنی ہے یا ایک سپارے کی تلاوت کرنی ہے، نہیں، ایمان قرآن کو پڑھنا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آیت ہو، 10 آیتیں ہو، ایک سورہ ہو، 10 سورے ہو، مکی سورے ہو، مدنی سورے ہو، 114 کل سورے ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ اب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جو اللہ کا کلام ہے جو قلب محمد پر نازل ہوا، اور جو قلب محمد پر نازل ہوا اس کے حرف میں شک نہیں ہے، لفظ تو بہت دور ہے، حروف ملتے ہیں تو لفظ تشکیل پاتا ہے، لفظوں کو آپ ملاتے ہیں تو ایک جملہ بنتا ہے، جملے کو آپ اسمبل کرتے ہیں تو ایک مضمون یا خطبہ بنتا ہے، خطبوں کو آپ اکٹھا کریں تو ایک مجموعہ بنتا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے یاد رکھیں کہ یہاں پر معانی اور مفاہیم کو جب علماء تفسیر میں آشکار کیا تو یہ کہا کہ دیکھو اس میں گنجائش شک کی رتی برابر بھی نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ اب شک کیسے قائم ہوتا ہے اس کی بھی دو صورتیں بیان کی، دو صورتیں بیان ہوئی۔ پہلی صورت یہ کہ خود کلام میں کوئی غلطی ہو تو شک پیدا ہو جائے، دوسری صورت شک کی کہ فہم میں کمی ہو تو شک پیدا ہو جائے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی علمی گفتگو ہے اور آپ سے بہتر اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا، دو صورتوں سے کسی کلام میں شک واقع ہوتا ہے، پہلی صورت کہ کلام میں کہیں کوئی شکم ہو، کوئی غلطی ہے، آپ کہیں کہ ہاں یہ غلطی ہے اور نتیجے میں یہ شک پیدا ہو رہا، دوسری صورت میں پھر دوہرا رہا ہوں، دوسری صورت کہ آپ کے سہم میں، آپ کی فراست میں، آپ کی عقل میں کمی کے نتیجے میں شک پیدا ہو جائے، دو صورتیں۔ کلام مجید کے تعلق سے میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ خارج سے شہادت کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کو، قرآن کو خارج سے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہم سے گواہی مانگ رہا ہے کہ تم گواہ بنو کہ اس میں شک نہیں ہے،
قرآن یہ کہہ رہا ہے جو بھیجنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام پر یقین کرنا اور رکھنا, اس پر یقین رکھنے اور کرنے سے مترادف ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر کوئی شک ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے, مگر یہ چونکہ ایک تعبد کی منزل ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پرستش کی منزل ہے اور یہ عبادت کی منزل ہے, لہذا ہم اس پر شک نہیں کریں گے. نہیں نہیں, اس پر شک نہیں یعنی اس کے بھیجنے والے پر شک نہیں, یعنی اس کے لانے والے پر شک نہیں, یعنی اس کے تلاوت کرنے والے پر شک نہیں, یعنی اس کے تنظیم میں شک نہیں, یعنی اس کی تعلیم میں شک نہیں, نہ یعنی اس کے نزول میں شک نہیں, یعنی اس کے نزول میں شک نہیں. ایک شک, ایک لفظ شک, رائے رائے, اور پھر یہی نہیں اس نے کہا. دیکھو یاد, یہ تو ہم نے کیا کہا کہ اس میں شک نہیں ہے. سورہ سجدہ آپ کے سامنے 32واں سورہ, حروف مقطعہ سے شروع ہونے والا, الف لام سے شروع ہو رہا ہے اور اعلان کیا ہو رہا ہے کہ دیکھو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, ہم کتاب کو نازل کر رہے ہیں جس میں شک نہیں ہے. سوچ بتا دیا, من رب العالمین, یہ کتاب ہے نازل شدہ کتاب ہے, اس میں شک نہیں ہے. اور اب یاد رکھو ذرا سی وضاحت اور کر رہے ہیں, یہ نازل کی گئی ہے کس کی جانب سے؟ اس کی جانب سے جو عالمین کا رب ہے, اس کو کوئی اور نازل نہیں کر سکتا, یعنی اس کو نازل کرنے کی شرائط میں واحد شرط یہ ہے کہ اگر اس کا نزول کو یہ کہے کہ محمد عربی کی ذات کا نتیجہ ہے, ان کے کلام کا نتیجہ یہ قرآن ہے, تو قرآن نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اور جب یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے تو پھر یاد رکھو, اس کے باوجود بھی اگر شک تمہیں ہوتا ہے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اب اس کے بعد اگر تمہیں شک اور شک رہتا ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, یہ ہمارا بندہ ہے, تمہارا بندہ نہیں ہے, یہ ہمارا بندہ ہے, ہم نازل کر رہے ہیں اس کے قلب پر. اب اگر اس کے باوجود میں شک ہو تو دیکھیے, قرآن نے 1400 برس پہلے, قرآن نے 1400 برس پہلے وہ پالیسی اپنائی کہ جسے آپ کہتے ہیں چیلنجنگ پالیسی, جس کا مطلب یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, اس حکمت اور اس لفظ کو گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, پریشان نہیں ہونا, ہی کم تم فی رائے تو یاد رکھو اب اگر ہم نے شک ہے تو شک کو رفع کرنے کی ایک ہی صورت, اور وہ کیا صورت ہے؟ اس جیسی ایک صورت بنانا, اس کے مثل ایک صورت. اب علماء تفسیر نے کہا, علماء تفسیر نے کہا سورت من مثلے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے پروردگار کہ 287 یا 286 آیتوں پر مبنی سورہ بقرہ لاؤ, نہیں, یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. اب یہ مفسر جانے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہ جہاں کہا کہ بازار اکاز میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا دور جاہلیت میں, اور کیفیت یہ تھی کہ ایسا کارنیول اور ایسی فیسٹیویٹی اور ایسی صورت کے جھٹ کا سما ہوتا تھا, یعنی یوں سمجھیے کہ اقتصاد کے تعلق سے کانٹریکٹ بھی بنتے تھے, معاشیات کے تعلق سے معاملات بھی طے پاتے تھے, اور پھر شعرا اپنے کلام کو قصائد کی صورت میں پیش کیا کرتے تھے, جس کے لیے بعد میں آنے والی نسلوں نے بتایا سبا معلقات یا عشرہ معلقات, یعنی وہ 7 یا 10 قصیدے آج بھی باقی ہیں اس بازار میں پڑھے جانے والے, اور کیفیت یہ تھی
کہ ایک مرتبہ حکم ہوا سرکار رسالت ماں کہ یہ جو اپنے کلام پر ناز کرتے ہیں, یہ جو اپنے کلام پہ فخر کرتے ہیں, یہ جو اپنی زبان کو فصیح کہتے ہیں, اپنے آپ کو بلیغ کہتے ہیں, ایک مرتبہ ان کے سامنے جاؤ اور جا کے تین آیتوں پر اپنی سورہ کوثر آگے جا کر بولو. تاریخ نے کہا کہ وہ چیلنج جو بخارا میں موجود ہے, کل تم فی رائے مما انزل اللہ علی عبدنا فاطمہ سورۃ من مثل وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. عجیب بات, دیکھو شک اگر ہے تو شک کا علاج کسی آرگومنٹ سے نہیں ہوگا, بغیر پروف ثبوت اب تم دو گے ہم نہیں دیں گے, ہم نے تو قرآن دے دیا. تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اب تم لاؤ اس کی مثل سورا, اس کی مثل تم سورا لاؤ. تو دیوار کعبہ مسجدار کعبہ پر جس سورے کو آگے کا کیا وہ سورہ کوثر کا تین آیتوں کو مبنی, ان تین آیتوں کو دیکھ کر اس زمانے کے دور جاہلیت کے شعرا اپنے کلام کو وڈرا کیا, یہ کہتے کہ یہ تین آیتیں ہمارے کلام پر قیامت بھاری ہے. کلام کو وڈرا کیا, آیتیں یاد ہے, انا آتینا الکوثر فصل لے رب کا وجہر انا شامعہ کا ہوا ربتر. جاہلیت میں شعرا کوثر کے سورے کو دیکھ کر اپنے کلام کو وڈرا کرے, جس کا مزاج کوئی اور نہیں سوا فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مزدا کے سورہ کوثر کے سامنے جاہلیت میں جو نہ کھڑا رہ سکتا ہوں, آج کی دنیا کیا جانے, آج کی دنیا اس سے واقف کیا کیا رکھے مجھے نہیں معلوم اور یہ کیسے ممکن ہے مجھے اس کا بھی طریقہ نہیں آتا. لیکن میں صرف یہ کروں گا کہ کہا کہ دیکھو یاد رکھو مثل لاؤ کے مثل, دیکھو اس جیسی کوئی ہستی لاؤ,
اس جیسا کوئی سورہ لاؤ.
تو اس کا مطلب سورہ فقط آیات پر مبنی نہیں ہوتا.
ایک بات یاد رکھیے, یہ بات بڑی اہم بات,
آپ اگر یہ سمجھیں کہ فقط رواں آیتوں پر مبنی سورہ نہیں, سورہ مبنی ہے یقیناً آیتوں پر بشمول مزدا ہے سورہ. سورہ کی مثل
آپ یہ کہے کہ بھائی عربی کے اندر لکھنا کتنا مشکل ہے, بہترین ادبیات کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں,
اور ایسا نہیں ہے ابو اللہ عربی نے کوشش نہیں کی, ایسا نہیں ہے کہ ولید بن مغیرہ کی کوشش نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ مسیلمہ قذاف کی کوشش نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ متنبی کی کوشش نہیں ہے, کوششیں کی ہیں عربی ادب میں رہ جانے والوں کی جانب سے اٹمپٹس ہوئی ہے, مگر قرآن مجید نے کہا کہ وہ مثل چاہیے مثل. تو یہ مثل فقط لفظوں کے نشست و برداشت کا نام نہیں ہے.
کہیں آپ یہ نہ سمجھے
کہ بس جو لفظ ہے لفظ لے آئیے تو سورے کا بدل ہو جائے گا. نہیں, قرآن تمام طرف ہوگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے, یاد رکھو سورت من مثل اس کی طرح کی, اس مثال کی کوئی اور سورت لاؤ, اس مثال کی کوئی اور سورت لاؤ. مثال ایسے نہیں ہوتی
کہ وہ کہہ رہا ہے اس جیسی لاؤ تو آپ دیوارے چین ساتھ لا کے کھڑا کر دیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا.
یعنی ہم پلہ شہ مثل بنتی ہے, ہم پلہ شہ مثل بنتی ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا
کہ کوئی یہ کہے کہ تم قرآن کی بات کر رہے ہو, ہم احرام مصر کی بات کر رہے ہیں, مثل لا رہے ہیں.
نہیں, یہ مثل قائم نہیں ہوتی اس میں,
آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لائیے اس جیسا ایک سورہ، تو وہ سورہ آیتوں میں سورہ، وہ سورہ کانٹینٹ میں سورہ، وہ سورہ اجزاء میں سورہ، وہ سورہ مزداد میں سورہ، وہ سورہ فضیلتوں میں سورہ، وہ سورہ عقیدتوں میں سورہ، یعنی جو اس میں ہے اس کو لاؤ تو پھر دنیا فاطمہ زہرا کا ساری پروڈیوس نہیں کر سکتی۔
لاؤ لاؤ لاؤ، مسلسل کہہ رہا ہے قرآن، آج تک کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آیت کسی زمانے میں فریز ہو گئی، ان کن تم فی رائے دے مما نزلنا اللہ آپ دینا فاتو بے سورت مسلے فاتو شہدا حکم مند اللہ ان کن تم سادت، یہ آیت فریز ہو گئی۔ کہیں ذہن میں یہ نہ ہو کہ آیت فریز ہو گئی، قیامت تک کے لیے اوپن چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے اوپن چیلنج ہے، تم لاؤ تم لاؤ، اور لاؤ بھی ہے کہ اب اللہ تمہارا گواہ نہیں بنے گا، تم کو گواہی اللہ سے ہٹ کے لانی ہوگی۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کر گواہ لو، اللہ سے ہٹ کر اپنے لیے وہ لاؤ کہ جو گواہ بن سکے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن ایک شک کی گنجائش نہیں، ریب سے بالا ریب سے بعد، اپنے کانٹینٹ اور اپنے کانٹیکٹ دونوں، سیاہ و سباب دونوں، اور سیاہ و سباب دونوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب جب کوئی لائے تو پھر اپنے لیے ایویڈینس بھی تلاش کر کے لائے، خدا ایسوں کی شہادت نہیں دے گا، ایسوں کی شہادت نہیں دے گا۔ اور آخری بات، آخری بات، یہ وہی لا سکتا ہے جو سچا ہو، یہ وہی لا سکتا ہے جو سچا ہو، اور سچا وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکایا ہو۔ اسی عجیب بات یہ کہ دنیا نے کہا
سب سے بڑے سچے، میں نے ترجمہ کر دیا،
حالات کے پیش نظر میں نے ترجمہ کر دیا،
اللہ اکبر میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں، لیکن سب سے بڑا سچا،
وہاں کہنے والوں نے کہا
سب سے بڑا سچا کوئی اور،
امیر المومنین نے کہا
جو یہ کہے وہ جھوٹ بولتا ہے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین نے کہا میں ہوں سب سے بڑا سچا، کیوں؟ اس لیے کہ سچائی تصدیق مانتی ہے، کس پر؟ اس کی وحدانیت پر گواہ بننا ہے، اس کی یکتائی پر گواہ بننا ہے، اس کے بھیجے ہوئے فرمان پر گواہ بننا ہے، اس کے بھیجے ہوئے فرمودات پر گواہ بننا ہے، اس کے بھیجے ہوئے سلسلہ پر گواہ بننا ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر گواہ بننا ہے۔ یہ بغیر گواہ بنے ہوئے سب سے بڑا سچا کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ زندگی کو گزری لاکھوں روزہ کے دروازے پر سر جھکاتے ہوئے،
اور امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے یہ کہہ
کہ ہم ہیں سب سے بڑے سچے، ہم ہیں کہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں،
دونوں پرسنالٹیز اسلام کی سامنے ہیں،
میں نے دونوں کو ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، ایک کا دعویٰ یہ کہ مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، دوسرے کا دعویٰ یہ کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ امیر المومنین نے کہا
یاد رکھو میں ہوں جو سب سے بڑھ کر سچ بولنے والا ہوں، اور میں ہوں جو حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے تقریر کو ختم کرتے ہوئے کسی نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علی کے فضائل کے متعلق کچھ تو کہیں، کچھ تو بیان ہو، کچھ تو آپ کہیں۔ کہا ایک ہی فضیلت جانتا ہوں، اور فضیلت یہ
کہ میں نے خود سنا قطعی مرتبہ سے اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے اور یہ محفوظ ہے حدیث کہ لا یجوز احد الاسرا الا من كتب له علی الجواز. یاد رکھو کوئی بھی صراط پر سے پل صراط پر سے نہیں گزر سکتا جب تک علی اسے اجازت نامہ نہ دے دے. اللہ کی عدالت کا معیار ایک ہے. اللہ کی عدالت کا دوہرا معیار نہیں ہوتا. اللہ کے پاس ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ سچا کسی کو کہے کل صراط پہ کسی کو کھڑا کر دے. ایسا نہیں ہوتا. جو سب سے بڑا سچ بولنے والا ہے وہی کل صراط پر ہے. اگر سب سے بڑا سچ بولنے والا وہ ہوتا جو روایت کر رہا ہے تو وہ کل صراط پہ نظر آتا, علی گزرتے ہوئے نظر آتے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں ایک بات, آج اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم کرتے ہوئے صرف اپنے سننے والوں کو اور آپ کے توسط سے باہر کے ہمارے احباب جو سن رہے ہیں, جو ہمارے غیر صحیح مگر کچھ اپنے ہیں غم حسین میں, میں ان سے اگر صرف اتنا کہوں کہ دیکھیے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے, کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے, کہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہے, راہ ہم سے الگ ہو گئی. ہماری راہ آپ سے الگ نہیں ہوئی, آپ کی راہ ہم سے الگ ہو گئی ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی پل صراط پر سے قطعاً نہیں گزر سکتا, لا یجوز احد علی الصراط الا من كتب له ولی الجواز. اب دنیا کسی اور کو کاتب وحی کہے مجھے نہیں معلوم, مگر علی کی کتابت کا یہ عالم ہے کہ جب تک لکھ کر نہ دے دے علی, لکھ کر زبانی کہنے سے کام نہیں چلے گا. کسی نے نہیں پوچھا حضرت خلیفہ اول سے کہ آپ بتائیے کہ یہ علی لکھ کے کب دیں گے, آپ کو دے دیا ہے یا نہیں دیا ہے. کوئی بات پوچھنے والا پوچھتا نہیں ہے. مگر مجھے معلوم ہے, جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے قلم پہ علی نے لکھ کے دیا ہے کہ بولے رات کو
ولایت کے پروانے ہیں آپ جو مسلسل نثار ہو رہے ہیں شمع ولایت پر, شمع ولایت پر آپ نثار ہو رہے ہیں اور میں آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. مجھے صرف یہ کہنا ہے آپ سے, دیکھیے دیکھیے جو آپ ہیں وہ آپ تھے وہ آپ رہیں گے. دنیا آپ سے قطع تعلق کرتی ہے, دنیا آپ سے قطع تعلق کر سکتی ہے, دنیا علیحدہ راہ اختیار کر سکتی ہے, مگر میں اتنا مارجن دوں گا کہ شاید کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے ان 14 صدیوں میں, ورنہ آپ کے بزرگوں نے ہمیشہ علی کی مدح ہی کی ہے, قصیدہ ہی پڑھا ہے, تعریف ہی کی ہے, توصیف ہی کی ہے. اور یہ کون بزرگ ہے جو کہتے ہیں کہ جب تک علی نہیں لکھے گا اس وقت تک پروانہ راہداری جاری نہیں, اور جب پروانہ راہداری جاری نہیں تو وہ سفر ہی نہیں ہوتا. کہ جس سفر میں علی شامل نہ ہو, جس سفر میں علی شامل نہ ہو, جس سفر میں علی کی نگاہ کرم نہ ہو, یہ وہی بزرگ ہیں کہ کیسے میں اس رخ روشن کو نہ دیکھوں کہ جب میں نے اپنے کانوں سے قطعی مرتبہ کو سنا. النظر علی وجہ علی جن عبادہ, اس کے تو چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہے,
اس کے
کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت، اس کے لکھے ہوئے پہ سفر اختیار کرنا سعادت، یہ وہ علی ہے، یہ وہ علی ہے۔ اور ہم یہی تو کہتے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں جب ہم کسی کو کیا مقام دیں، کیا منزلت دیں، ہاں سبھی ادنا غلامان علی ہیں، وہ ہو یا یہ ہو یا وہ زمانہ ہو یا یہ زمانہ ہو، سبوں نے غلامی کی ہے، سبوں نے غلامی کی ہے۔ اور جہاں غلاموں کا تذکرہ آیا میرے پاس، آج ذاکر اول نے تو پسران مسلم کا تذکرہ کیا، مگر نہیں معلوم کیوں اس غلامی کے شرف کو برقرار رکھتے ہوئے پانچ دقیقے لوں گا اور تذکرہ کروں گا اس غلام کا۔ اس کا نام جونب نے حوی ہے کہ جو حضرت ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، غلام ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کو جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ 32 ہجری میں انہیں شہید کیا گیا، اور جرم شہادت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کس وجہ سے شہید کیا گیا؟ کہ فقط مولا کا دم بھرتے ہیں، فقط مولا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ابو ذر غفاری کے کہ اسلام کا نام لے کر مال کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اقتصادیات پہ کام کرنے والے آج ابو ذر غفاری کے نظریات پر کام کر رہے ہیں کہ دولت کے معنی کیا ہے، تقسیم دولت کا عنوان کیسے قائم ہوتا ہے۔ 32 ہجری میں دنیا سے گزرے، گزرتے گزرتے ایک مرتبہ اپنے غلام کو طلب کیا اور کہا، جان سے کہا، جان دیکھو ساری زندگی میں نے علی ابن ابی طالب کی غلامی کی ہے، تم بھی موقع علی کی غلامی اختیار کرو۔ 32 ہجری سے 40 ہجری تک غلام رہے امیر المومنین کے، 40 ہجری سے 50 ہجری تک غلامی کی امام حسن مصطفیٰ کی، 50 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک یعنی 60 ہجری 28 رجب کو جب قافلہ نکلا ہے مدینے سے، تو جون ساتھ ہو گئے حسین ابن علی کے۔ حسین نے ایک مرتبہ جون کی صورت کو دیکھ کے کہا، جون ہم نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم کسی تکلیف میں آؤ، ہم نے کبھی نہیں چاہا تھا تم کسی تکلیف میں آؤ، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے راستے کو الگ اختیار کرو۔ ہاتھوں کو جوڑ کے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے جون نے کہا، مولا آسائش کی زندگی آپ کے ساتھ گزاروں، اور جب تکلیف ہو جائے آپ کو تو آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، مولا یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ علماء مقاتل نے اور صاحب ابصار العین انصار الحسین نے کتاب میں جب تذکرہ کیا ہے جون کا، تو عجیب طرح سے تذکرہ کیا ہے کہ جب بازار گرم ہوا قتال کا، ایک مرتبہ قدموں پہ آ کے سر رکھ دیا، کہا مولا اپنے سامنے آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ کلیجے سے سر کو لگایا، کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تو بے اختیار روتے ہوئے کہا، آپ اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں نا کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، آپ اس لیے مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میرا حسد عمدہ نہیں ہے، میں جس نسل سے ہوں وہ عمدہ نہیں ہے۔ بے اختیار کہا، جاؤ میں تمہیں نہیں روکتا، خدا کی قسم اس لیے نہیں روکتا تھا، صرف اس لیے روکتا تھا کہ تم میرے غلام خاص ہو، مگر تم نے یہ مقدمہ قائم کیا، جاؤ۔ بس اتنا کہا جون نے جاتے ہوئے، مولا آپ کی تو میں نے وہ کرامتیں دیکھی ہیں، اگر آپ میرے حق میں دعا کریں تو یہ حبشی غلام روز روشن کی طرح سفید ہو جائے، اگر آپ میرے حق میں دعا کریں تو جو میرے پسینے سے ایک بو آتی ہے وہ خوشبو میں بدل جائے، اور مولا اگر آپ دعا کریں تو مجھے حسب کی پرواہ نہیں، میں آپ کے قافلے میں جنت میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کے جان گئے، ایک مرتبہ آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اب دیکھیے آقا ہے غلام کی لاش میں آیا، ایک مرتبہ جان کو کلیجے سے لگایا، جب بو چکے تھے مگر واحد ہستی ہے کہ کھڑے ہو کے لاش پہ ہاتھوں کو بلند کیا حسین کے علی نے، اور کہا اللہم یل وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار، پروردگار یہ حسین مجھ سے کہتا ہے میرے غلام کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے بدل میں مجھ کی خوشبو آ